بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے۔ انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے، اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ابوالفضل رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ مبارکہ ہجر کی آیات 45-50 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جناب مجید خاموشی۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 میگا ہرٹز ایف ایم پر سن سکتے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری یہ نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ ہماری آج صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، پھر سن سکیں گے ہمارا پروگرام
افکار و نظریات،
اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے صبح کی نشریات کا حصہ رہے گی، اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اختتام پذیر ہوگی۔ یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ کچھ ہی لمحوں بعد ریڈیو تہران سے پیش کریں گے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلشن نقوی عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہے۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک اور احتجاجی دھرنے میں وسعت آ گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر میں یومیہ متاثرین اور اموات میں نسبتاً کمی آئی ہے۔ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ یہ ایران کے عوام کا حق ہے کہ پابندیاں ختم کی جائیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک اور احتجاجی دھرنے میں وسعت آ گئی ہے، اور جے پور دہلی ہائی وے بھی کسانوں کے دھرنے کے مراکز میں شامل ہو گیا ہے۔ ہندوستان میں دہلی کی سرحدوں پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کا احتجاجی دھرنا وسیع تر ہو گیا ہے۔ کسانوں کے دھرنے کے مراکز میں دہلی جے پور ہائی وے بھی شامل ہو گیا ہے۔ کسان تنظیموں نے پہلے ہی اعلان کر رکھا تھا کہ وہ اتوار سے جے پور دہلی ہائی وے کو بھی اپنے دھرنے سے بند کر دیں گے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کے سیکیورٹی دستوں نے کسانوں کو جے پور دہلی ہائی وے پر پہنچنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوئے، اور کسانوں نے اس اہم ہائی وے پر بھی دھرنا دے دیا۔ کسانوں نے کافی دیر تک جے پور دہلی ہائی وے کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا، لیکن دوپہر بعد سے ایک طرف کا ہائی وے ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ اسی کے ساتھ ہریانہ اور اتر پردیش سے ملحقہ دہلی کی سرحدوں پر بھی کسانوں کا احتجاجی دھرنا بدستور جاری ہے۔ کسانوں نے پیر کی صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک علامتی بھوک ہڑتال کا بھی اعلان کیا تھا۔ ہندوستان کی کسان تنظیموں نے پیر 14 دسمبر کو وسیع تر بھارت بند کا بھی اعلان کیا ہے۔ کسان تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ پیر کو پورے ہندوستان میں ضلع مراکز میں کسان احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ یاد رہے کہ ہندوستان کے کسان حال ہی میں پاس ہونے والے 3 زرعی قوانین کی منسوخی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جنہیں وہ اپنے نقصان میں سمجھتے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت نے یہ 3 قوانین کارپوریٹ سیکٹر کو فائدہ پہنچانے کے لیے پاس کیے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 27,071 کرونا کے نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد ملک میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 98,84,000 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 30,695 کورونا کے مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد ہندوستان میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 93,88,000 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کورونا سے مزید 336 افراد لقمہ اجل بن گئے، جس کے بعد اس موذی وبا سے مرنے والوں کی تعداد 143,355 ہو چکی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 352,000 بتائی گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق اس ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 3.57%، اموات کی شرح 1.45% اور شفا یابی کی شرح 94.98% ہے۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر میں یومیہ متاثرین اور اموات میں نسبتاً کمی آئی ہے۔ پاکستان کے کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 2,362 نئے مریضوں اور 36 اموات کا اندراج کیا گیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اتوار کو پاکستان میں 3,000 سے زائد نئے مریضوں اور 72 اموات کا اعلان کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 1,721 کورونا کے مریض مکمل طور پر شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 440,787 ہو گئی ہے، جن میں سے 8,832 افراد موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں اور 384,719 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے سب سے زیادہ متاثر شہر کراچی ہے، جہاں کورونا کی نئی لہر میں متعدد ڈاکٹر بھی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کراچی سے موصولہ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کراچی کے عباسی شہید ہسپتال کے کورونا یونٹ کے بند ہو جانے کا خدشہ ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عباسی شہید ہسپتال کے 100 بستروں پر مشتمل کورونا یونٹ کی مالی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ اس یونٹ کو بند کرنا پڑے۔ افغانستان میں فوج اور طالبان کے درمیان تازہ لڑائی میں درجنوں افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ افغان وزارت دفاع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ طالبان نے قندھار شہر کے اطراف میں افغان فوج کی 5 چوکیوں پر حملہ کیا۔ اس حملے کے جواب میں افغان فوج نے سنگین گولہ باری اور فضائی حملہ کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغان فوج نے طالبان گروہ کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ جوابی حملے میں طالبان گروہ کے کم سے کم 51 جنگجو ہلاک اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ قندھار سے موصولہ رپورٹ کے مطابق یہ لڑائی اتوار اور پیر کی درمیانی رات کافی دیر تک جاری رہی۔ یاد رہے کہ افغانستان کے صوبہ قندھار اور ہلمند میں حالیہ دنوں میں طالبان کے حملے بڑھ گئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ یہ ایران کے عوام کا حق ہے کہ پابندیاں ختم کی جائیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے ملکی اور غیر ملکی صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی حکومت ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے میں تاخیر نہیں ہونے دے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ اقتصادی جنگ اور کورونا وائرس کے باعث عوام سخت دنوں اور مہینوں کا سامنا کر رہے ہیں اور حکومت بدترین حالات میں ملک کو چلانے کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ صدر مملکت نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہوں نے پوری قوت سے ایٹمی سمجھوتے کو نابود ہونے سے بچایا ہے کہا کہ امریکہ کے موجودہ صدر ٹرمپ کا اصلی مقصد ایٹمی سمجھوتے کو ختم کرنا تھا، جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ ایٹمی سمجھوتے کو زندہ رکھنا اور علاقے کے استحکام کے لیے تعاون دونوں ہی اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے اہم ہیں، اور عالمی حلقوں میں ایران کے خلاف ٹرمپ کے کامیاب نہ ہو پانے کا ایک سبب دیگر ممالک اور گروپ 4+1 کے ساتھ ایران کی ہم آہنگی اور تعاون تھا۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت ایٹمی و دفاعی سائنسدان شہید محسن فخری زادہ کو قتل کر کے ٹرمپ کی نحس حکومت کے آخری دنوں میں علاقے میں عدم استحکام پیدا کرنا اور جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتی تھی۔ صدر حسن روحانی نے ایک بار پھر زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران شہید فخری زادہ کے قتل کا انتقام لینا اپنا حق سمجھتا ہے اور مناسب وقت اور جگہ پر اس قتل کا انتقام ضرور لے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ خالق کائنات نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر ہو یا فاجر، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بیوقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رونانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک سالے لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ موت پروردگار عالم کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو بھی اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی نہیں چھوڑتی۔ اخروی اور دائمی زندگی کو فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ اجل بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، اور ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا نام ہے۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اور توبہ کا دروازہ بند اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ سورہ انبیاء کی 35ویں آیت میں ارشاد الہی ہوتا ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں قرار دی ہے، تو کیا اگر آپ مر جائیں گے تو یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور ہم تو اچھائی اور برائی کے ذریعے تم سب کو آزمائیں گے، اور تم سب پلٹا کر ہماری ہی بارگاہ میں لائے جاؤ گے۔ مذکورہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں۔ چنانچہ بعض بچپن میں تو بعض عنفوان شباب میں اور بعض ادھیڑ عمر میں، جبکہ باقی بڑھاپے میں دائی اجل کو لبیک کہہ جاتے ہیں۔ بعض صحت مند تندرست نوجوان سواری پر سوار ہوتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں۔ یہی دنیاوی زندگی اخروی اور دائمی زندگی کی تیاری کے لیے پہلا اور آخری موقع ہے، جیسا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، مجھے واپس بھیج دے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک اعمال انجام دوں۔ اس وقت آواز قدرت آئے گی، ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب ان سب کے پیچھے ایک برزخ ہے جب تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم عباس حیدر صاحب بنارس UP ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں اور ہماری پوری فیملی کے لیے معلومات کا خزانہ ہوتے ہیں۔ خبریں اور تبصرے سچے ہوتے ہیں، جنہیں سن کر حقیقت سے آشنائی ہوتی ہے۔ مجھے پروگرام بزم دوستہ، مناسبتی پروگرام، صبح امید، منار نور بہت زیادہ پسند ہیں۔ میری جانب سے تمام سامعین و اراکین ریڈیو کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض ہے۔ اور سامعین محترم عباس حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چیونٹی پر پڑی جو گیہوں کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے۔ جب چیونٹی پانی سے نکلی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے نکالا اور اپنا منہ کھولا تو یہ چیونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا۔ حضرت سلیمان نے اس کو بہت غور سے دیکھا، بلکہ اسے دیکھتے رہے۔ ذرا ہی دیر میں مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا منہ کھولا تو چیونٹی باہر نکلتی ہے، البتہ اس کے ساتھ دانا نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ ماجرا کیا ہے اور وہ کہاں گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جو سمندر کی تہہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے، وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی روزی کا وکیل بنایا ہے، میں ان کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں، اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے۔ اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا، وہ اپنا منہ بند پتھر کے سوراخ کے سامنے کھول دیتا ہے، میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں۔ جب میں ان کی روزی ان تک پہنچا کر پتھر کے سوراخ سے اس کے منہ تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے منہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تو نے ان کیڑوں کی کسی تسبیح کو سنا؟ چیونٹی نے بتایا، ہاں، وہ سب کہتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو ہمیں اس گہرے پانی میں بھی فراموش نہیں کرتی۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
افکار و نظریات۔
سامعین، پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ایٹمی معاہدے سے متعلق جو بائیڈن کے موقف اور امریکی مطالبات کا سلسلہ جاری رہنے کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، امریکہ مئی 2018 میں ایٹمی معاہدے سے نکل گیا۔ اس کے بعد اس نے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالا اور اس کے خلاف شدید ترین پابندیاں عائد کیں۔ وہ وقتاً فوقتاً نئی پابندیاں بھی لگاتا رہتا ہے۔ ٹرمپ حکومت اس بات کی مدعی ہے کہ اس طرح وہ بزوم خیش تہران کو وہ 12 مطالبات ماننے پر مجبور کر دے گی جو پیمپیو نے مئی 2018 میں پیش کیے تھے۔ پیمپیو نے 12 مطالبات کی ایک فہرست تیار کی اور ان مطالبات کو تہران کے ساتھ مذاکرات کی شرط قرار دیا۔ بہت سے مبصرین اور ذرائع ابلاغ نے ان مطالبات کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ ان مطالبات میں کہا گیا تھا کہ ایران اپنا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر بند کر دے، اپنے میزائل پروگرام کو روک دے اور اسے محدود کر دے، اور اپنے علاقائی اقدامات سے بھی دستبردار ہو جائے۔ درحقیقت پیمپیو کا مطالبہ یہ تھا کہ ایران امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، لیکن ایرانی عوام کی جانب سے ان پابندیوں کے خلاف مثالی استقامت ٹرمپ حکومت کی بکلاہٹ کا سبب بن گئی۔ اس حکومت کی مدت 2 مہینے سے بھی کم باقی ہے، لیکن یہ حکومت ہر ہفتے ایرانی اور غیر ایرانی افراد پر مختلف طرح کی پابندیاں لگاتی رہتی ہے۔ سیاسی امور کے امریکی ماہر پال پیلر کے مطابق ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف اقتصادی جنگ اور زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی نہ صرف نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی بلکہ ہر اعتبار سے ناکام ہو چکی ہے۔ بہت سے مغربی مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیوں میں شدت پیدا کرنے اور اس کے ساتھ کشیدگی کو بڑھاوا دینے کے ذریعے ٹرمپ حکومت امریکہ کے 9 منتخب صدر جو بائیڈن کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ ایران کے ایٹمی پروگرام میں دوبارہ شامل نہ ہونے پائیں۔ اس سلسلے میں صہیونی حکومت نے ٹرمپ کی جانب سے گرین سگنل دکھائے جانے کے بعد ایران کے ممتاز ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادے کو بزدلانہ انداز میں شہید کر دیا۔ لبنان سے تعلق رکھنے والے سیاسی امور کے ماہر شارل ابی نادر کا کہنا ہے کہ اس ٹارگٹ کلنگ کا مقصد ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے سے متعلق مذاکرات کے سلسلے میں بائیڈن کی راہ میں روڑے اٹکانا ہے۔ سامن، ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے امریکہ کے 9 منتخب صدر جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران ایٹمی سمجھوتے اور ایران کے مسئلے پر اپنی توجہ مرکوز رکھی۔ بائیڈن نے ستمبر سن 2020 میں CNN کو ایک لیٹر لکھا جس میں ایران سے متعلق ٹرمپ حکومت کی پالیسی پر تنقید کی اور انتخابات میں کامیاب ہونے کی صورت میں اپنی پالیسی پر روشنی ڈالی۔ بائیڈن نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایٹمی سمجھوتے سے نکل کر غلطی کی ہے، امریکہ کے قومی مفادات کے منافی اقدامات انجام دیا ہے اور امریکہ کو الگ تھلگ کر دیا ہے، یہاں تک کہ واشنگٹن نے ایران پر اسلحے کی پابندی میں توسیع اور بین الاقوامی پابندیاں بحال کرنے سے متعلق 2 بار کوشش کی، لیکن امریکہ کے قریبی ترین یورپی اتحادیوں نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا اور ایران کے خلاف موقف اختیار نہیں کیا۔ بائیڈن کی جانب سے ٹرمپ کی ایران سے متعلق پالیسی کی ناکامی کے اعتراف سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ حتیٰ امریکہ کے سینئر سیاستداں بھی اس بات کو جان چکے ہیں کہ ٹرمپ حکومت خصوصاً مائک پیمپیو کی جانب سے اس دعوے کے بار بار دہرائے جانے کے باوجود کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے مشکلات کا سبب بنا ہے، ایران نے اس دباؤ کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ استقامت کی اسٹریٹجی اپنا کر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اور ایران کے خلاف عالمی پابندیاں جاری رکھنے پر مبنی واشنگٹن کی کوششوں کو ناکامی سے دوچار کر دیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں قائم ایران سے متعلق مڈل ایسٹ پروگرام کے ڈائریکٹر الیکس ویتنخوا کے بقول، امریکہ ایران سے متعلق اپنی پالیسی کے سلسلے میں تنہا رہ گیا ہے۔ بائیڈن نے اپنے لیٹر کے دوسرے حصے میں کامیابی کی صورت میں اپنی حکومت کی پالیسیوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے تاکید کی تھی کہ وہ وائٹ ہاؤس میں جانے کی صورت میں ایران سے متعلق واشنگٹن کی پالیسیوں کو تبدیل کر دیں گے۔ پہلے مرحلے میں وہ ایٹمی ہتھیاروں تک ایران کی رسائی کی روک تھام کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ان کی حکومت دوسرے مرحلے میں ایران کے ساتھ سفارتکاری کا دروازہ کھولے گی، اور اگر ایران ایٹمی معاہدے پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوا تو واشنگٹن بھی نئے مذاکرات کے لیے اس معاہدے میں دوبارہ شامل ہو جائے گا۔ بائیڈن نے ایران کی علاقائی پالیسیوں کے بارے میں بعض دعووں کو دہراتے ہوئے لکھا کہ ان کا تیسرا قدم ان سرگرمیوں کے مقابلے اور صہیونی حکومت کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے سے متعلق ہوگا۔ سمین، بائیڈن نے 270 سے زیادہ الیکٹورل ووٹ حاصل کیے، اور جب انہیں امریکہ کے صدارتی انتخابات میں کامیاب قرار دیا گیا تو انہوں نے خارجہ پالیسی سے متعلق اپنی ٹیم کے ناموں کا اعلان کیا۔ انہوں نے ایران اور ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں نسبتاً واضح موقف اپنایا ہے۔ بائیڈن نے حال ہی میں نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ایران ایٹمی معاہدے پر مکمل طور پر عمل کرے تو امریکہ بھی ایران کی ایٹمی سرگرمیوں میں کمی لانے کے مقصد سے اگلے مذاکرات شروع کرنے کے لیے اس معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ جو بائیڈن نے مزید کہا کہ بوقت ضرورت امریکہ کے پاس اسنیپ بیک میکنزم کا آپشن بھی موجود ہے اور ایران بھی اس سے آگاہ ہے۔ جو بائیڈن نے اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران سے متعلق پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے تہران کے ساتھ مذاکرات کو بہت مشکل کام قرار دیا۔ بائیڈن نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اگر ایران اپنے وعدوں پر عمل کرے گا تو واشنگٹن ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کی جانب سے تہران پر عائد کردہ پابندیاں ختم کر دے گا۔ ٹرمپ سن 2018 میں یک طرفہ طور پر ایٹمی معاہدے سے خارج ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ایران نے اس معاہدے پر عمل درآمد میں کمی کر دی تھی۔ بائیڈن نے یہ بیان اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ میں ایٹمی پروگرام میں تیزی پیدا کرنے اور پابندیوں کے مقابلے کے مقصد سے اسٹریٹجک ایکشن پلان نامی بل کو منظور کیے جانے کے چند دن بعد دیا ہے۔ سیاسی امور کے امریکی ماہر تھامس ریڈمین نے کہا ہے کہ جو بائیڈن اور اس کی سیکیورٹی ٹیم کا نظریہ یہ ہے کہ فریقین کی جانب سے قلیل مدت میں ایٹمی معاہدے پر مکمل عمل درآمد کیے جانے کے بعد مذاکرات انجام دیے جائیں تاکہ ممکنہ طور پر ایٹم بم کی تیاری پر منتج ہونے والے اقدامات کو محدود اور اس مدت کو طویل کیا جا سکے۔ بائیڈن کے اس موقع پر امریکی سیاستدانوں نے دو طرح کا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ان میں سے بعض خصوصاً ڈیموکریٹس ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں اوباما حکومت کی پالیسی پر عمل درآمد اور اس معاہدے میں امریکہ کے دوبارہ شامل ہونے کے خواہاں ہیں۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان کے خارجہ امور کی کمیٹی کے نئے سربراہ گری گوری میکس نے ایٹمی معاہدے میں واشنگٹن کے دوبارہ شامل ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ میکس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ جو بائیڈن کے عہد حکومت میں امریکہ دوبارہ ایٹمی معاہدے میں شامل ہو جائے۔ سمین ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے سیاستدان خصوصاً ٹرمپ حکومت کے ارکان نے کہ جن کے ایران مخالف مواقف مشہور ہیں، ایٹمی معاہدے سے متعلق بائیڈن کے موقع پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سابق نمائندہ نکی ہیلی نے کہا ہے کہ امریکہ کے منتخب صدر جو بائیڈن کا دوبارہ ایٹمی معاہدے میں شامل ہونا ایک بڑی غلطی ہے۔ امریکہ کے منتخب صدر جو بائیڈن نے ایٹمی معاہدے میں امریکہ کے شامل ہونے سے قبل نہ صرف ایٹمی معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد کی بات کی ہے، بلکہ ایران کی میزائلی صلاحیت اور علاقائی پالیسیوں کے بارے میں بھی مذاکرات شروع کیے جانے کا ذکر کیا ہے۔ بائیڈن نے سی این این ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں اس کے ساتھ مذاکرات بہت کٹھن ہوں گے، لیکن امریکہ کو اس کام کے لیے یورپ کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بائیڈن ایران سے متعلق سابق امریکی صدر باراک اوباما کی پالیسی اختیار کرنا چاہتے ہیں اور وہ یورپ والوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایران کے خلاف وسیع پیمانے پر یک طرفہ پابندیاں لگانے کے در پہ ہیں۔ وہ یورپ والوں کی مدد سے نہ صرف ایران کو نیا ایٹمی معاہدہ تسلیم کرنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ایران کی میزائلی صلاحیت اور علاقائی پالیسی کے سلسلے میں بھی اس پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن نے ایک مقالے میں لکھا ہے کہ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ایٹمی پروگرام میں دوبارہ شامل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ایران کو مغربی ایشیا میں واشنگٹن کے اتحادیوں کے مفادات مد نظر رکھنا ہوں گے اور اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اس خطے کی صورتحال بدل چکی ہے۔ ایک اہم نقطہ جس پر تاکید کی جانی چاہیے یہ ہے کہ حالیہ 40 برسوں کے دوران ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے امریکہ کے سبھی صدور نے ایران کے خلاف مخاصمانہ رویہ اور دباؤ ڈالنے، خصوصاً پابندیاں عائد کرنے کی پالیسی اختیار کیے رکھی۔ ان میں سے بعض مثلاً ریگن کی حکومت تو عراق کی جانب سے ایران پر مسلط کردہ 8 سالہ جنگ کے آخری ایام میں ایران کے خلاف مسلح مقابلے کے میدان میں اتر آئی۔ اوباما کی حکومت نے بھی اگرچہ گروپ 5+1 میں شامل ہو کر ایٹمی معاہدہ کیا، لیکن اس کے باوجود اس نے تہران کے خلاف بہت سی پابندیاں عائد کیں اور ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد سے گریز کیا۔ اب بائیڈن ایٹمی معاہدے میں دوبارہ شامل ہونے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ان موضوعات کو بھی زیر بحث لائیں گے جن پر امریکہ کو تشویش ہے، مثلاً انسانی حقوق کے مسائل۔ حقیقت یہ ہے کہ بائیڈن بھی اوباما کی طرح دوسرے ایٹمی معاہدے کی صورت میں ایران کی میزائلی صلاحیت اور علاقائی پالیسی کو محدود کرنا اور اس سلسلے میں ایران پر اپنی پالیسیاں مسلط کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران نے بارہا اعلان کیا ہے کہ وہ صرف ایٹمی معاہدے کا پابند ہے اور وہ میزائلی صلاحیت، علاقائی پالیسیوں اور انسانی حقوق جیسے مسائل کے سلسلے میں امریکہ کے مطالبات کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام افکار و نظریات یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 25 آذر، 29 ربیع ثانی اور 15 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انتیس ربیع ثانی سن 354 ہجری قمری کو محدث اور ادیب ابن مقسم کا انتقال ہوا، وہ بغداد میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے معروف علماء جیسے عباس بن فضل رازی سے کسب فیض کیا۔ اگرچہ ابن مقسم نے علم نحو پر کتابیں لکھی ہیں، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ قرآنی علوم پر کام کیا ہے۔ الانوار فی تفسیر القرآن ان کی ایک معروف کتاب کا نام ہے۔ انتیس ربیع ثانی سن 673 ہجری قمری کو محدث اور مورخ محمد بن احمد ذہبی پیدا ہوئے۔ وہ شمس الدین کے نام سے معروف تھے۔ ان کو احادیث جمع کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، جس کے لیے انہوں نے بہت سے سفر کیے۔ محمد بن احمد ذہبی نے ظہور اسلام سے سن 704 ہجری قمری تک کے تاریخی واقعات اور مشاہیر کے بارے میں تحقیق کی ہے، اور اس زمانے کے محدثین کے حالات کو ایک کتاب میں تحریر کیا ہے، جس کا نام تاریخ اسلام ہے۔ پندرہ دسمبر سن 1516 عیسوی کو جنوبی امریکہ میں واقع ملک ارجنٹائن کے ساحلی علاقوں کا پتہ چلنے کے ایک سال کے بعد ہسپانوی تارکین وطن کے پہلے گروپ نے اس سرزمین پر قدم رکھا، اور اس طرح اس پر اسپین کے تسلط کا آغاز ہو گیا۔ ارجنٹائن پر اسپین کا تسلط سن 1916 تک جاری رہا، اور بالآخر ارجنٹائن کے عوام کی تحریک آزادی رنگ لائی، نیز ملک کو مکمل طور پر آزادی نصیب ہو گئی۔ ارجنٹائن کا رقبہ 27,80,000 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ ملک بحر اوقیانوس کے ساحل پر چلی، یوراگوائے، برازیل، بولیویا اور پیراگوائے کے پڑوس میں واقع ہے۔ پندرہ دسمبر سن 1852 عیسوی کو فرانسیسی سائنسداں اور ماہر طبیعیات ہینری بیکرل پیرس میں پیدا ہوئے۔ جرمن سائنسداں رونٹگن کے ذریعے ایکس ریز دریافت کیے جانے کے بعد وہ ایسی اشیاء دریافت کرنے کی کوشش میں لگ گئے جن سے ایکس ریز نکلتی ہیں۔ بیکرل نے سن 1896 میں ایسی اشیاء دریافت کرنی جو ریڈیو ایکٹیو کی حامل ہیں اور ایکس ریز پیدا کرتی ہیں۔ اسی بنا پر بیکرل کو سن 1902 میں فزکس کا نوبل انعام دیا گیا۔ پندرہ دسمبر سن 1966 عیسوی کو دنیا کی سب سے بڑی اینیمیشن کمپنی کے بانی والٹ ڈزنی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1901 میں امریکہ کے شہر شکاگو میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی سے سائنس اور فائن آرٹس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ والٹ ڈزنی نے پہلے تشہیراتی پینٹنگ کا کام شروع کیا، اور اس کے بعد انہوں نے مختصر کارٹونی فلمیں بنائیں۔ والٹ ڈزنی نے ایک کمپنی قائم کرنے کے بعد ایسی اینیمیشن فلمیں بنائیں جو ہالی ووڈ کا شاہکار شمار ہوتی ہیں۔ ان فلموں میں مکی ماؤز اور ڈونالڈ ڈک کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ والٹ ڈزنی نے کارٹونی فلمیں بنانے میں عالمی شہرت حاصل کی، اور انہوں نے 29 آسکر ایوارڈ حاصل کیے۔ پچیس آدر سن 1376 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے ریڈیو ٹی وی کے ادارے IRIB کی غیر ملکی سروس کے پہلے ٹی وی نیٹورک سحر یونیورسل نیٹورک نے محدود دورانیے کی نشریات کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ عربی، اردو، آذری، بوسنی، ترکی، استنبولی، فرانسیسی اور انگریزی 7 زبانوں میں مجموعی طور پر 19 گھنٹے کی نشریات شروع ہوئیں۔ اس نیٹ ورک نے ماہ دے سن 1393 ہجری شمسی میں نئی پالیسی کے تحت ریڈیو ٹی وی نیٹ ورک کے عنوان سے بتدریج اپنی نشریات کا دائرہ وسیع کر کے اردو، آذری، کردی اور بلقان 4 زبانوں کے چینلوں کے ساتھ 24 گھنٹے کی نشریات کا آغاز کیا۔ سحر یونیورسل نیٹ ورک ایک عوامی نیٹ ورک کے طور پر سیاسی، اقتصادی، جنگ و مقابلہ، دستاویزی اور ڈرامے پر مبنی پروگرام پیش کرتا ہے۔ ان پروگراموں کے ساتھ ساتھ سحر نیٹ ورک ملکی اور بین الاقوامی خبری پروگرام بھی پیش کرتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا اگر نام محمد را نیا وردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلبصر فانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں، اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات۔ دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدی ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضاء و قدر بنائی، تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے، تو بچاتا اور آزماتا ہے۔ عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار قطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو، اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو، اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں، پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما، اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ، کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے۔
Thank you.